أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور اپنے ان بھائی بندوں کے حق میں جو سفر جہاد میں ہوں یا جہاد میں مشغول ہوتے اور مارے جاتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. یہ خیال اس لیے پیدا ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دلوں میں ایک حسرت بنا کر جما دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کام دیکھ رہا ہے.
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوگے یا مروگے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں.
وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
اور اگر تم مرو یا قتل ہو، بہرحال اللہ تعالی کے پاس ہی تو اکٹھا کیے جاؤ گے.
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إن الله يحب المتوكلين،
یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ ان کے لیے تم نرم دل ہو، اور اگر تم سخت دل اور دشت مزاج ہوتے تو تمہارے پاس سے یہ منتشر ہو جاتے، پس ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور جہاد وغیرہ کے معاملات میں ان سے مشورہ کر لو، پس جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے.
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی بھی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر وہ تمہیں دور کر دے گا تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور چاہیے کہ مومنین اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کریں.
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
اور ایک نبی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کسی کا برا چاہے، اور جو کوئی بدخواہی کرے گا تو قیامت کے دن وہ اپنی بدخواہی کے ساتھ پیش ہوگا، پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا.
اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَقَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وبئس المصير.
بھلا وہ آدمی جس نے اللہ تعالی کی خوشنودی کی پیروی کی، کیا اس آدمی کے مانند ہو جائے گا جو اللہ تعالی کا غضب لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے؟
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے درجے الگ الگ ہیں، اور اللہ سب ہی کے کام دیکھ رہا ہے.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ الْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا، وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا اور انہیں برائیوں سے پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے.
اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
اور کیا جب تمہیں ایسی ایک مصیبت پہنچی ہے جس کی دگنی مصیبت تم نے پہنچائی بھی ہے، لیکن تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں ہی تمہیں پہنچی ہے. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.
اور دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو مصیبت پہنچی، یہ اللہ تعالی کے حکم سے پہنچی، اور اس لیے پہنچی کہ ایمان والوں کو نمایاں کر دے.
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
اور ان منافقین کو بھی نمایاں کر دے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالی کے راستے میں جنگ کرو یا دشمن کو دفع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے. اس دن تو وہ ایمان سے بڑھ کر کفر سے زیادہ قریب تھے، تبھی تو وہ اپنے منہ سے ایسی کچھ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا يدعون ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
ہاں یہ لوگ تو وہی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہے لیکن اپنے بھائیوں کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو یوں قتل نہ ہوتے. کہہ دو کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو خود اپنی موت کو تو دفع کر لو.
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تو تم ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں.
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دے رکھا ہے اس پر وہ خوش ہیں اور ان کے اخلاق کے حق میں جو ان سے نہیں ملے ہیں بشارت حاصل کر رہے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا يضيع اجر المؤمنین.
وہ بشارت حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالی کی نعمت اور اس کے فضل کی اور اس بات کی کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. تلاوت کردہ سورہ آل عمران کے 17 رکوع کی آیات نمبر 156 تا 171 کا تفسیر اس طرح ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم
الی آخره. یعنی اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور اپنے ان بھائی بندوں کے حق میں جو سفر جہاد میں ہوں یا جہاد میں مشغول ہوتے اور مارے جاتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کافروں جیسے باطل اعتقاد رکھنے کی ممانعت فرما رہا ہے. منافق جو ایک طرح کے کافر ہی تھے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر ہمارا مشورہ سنتے گھروں میں بند ہو کر رہتے سفر جہاد نہ کرتے یا میدان جہاد میں نہ جاتے تو تمہارے ساتھی موت کا شکار نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایسے باطل خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دو اور منافقوں کی ان باتوں کی طرف کان نہ دھرو۔ تم اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی جلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، اور اس نے ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے جو کسی کے تالے ٹل نہیں سکتا۔ مگر جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ اپنی تدبیروں ہی پر موقوف سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس قسم کے قیاسات بس حسرت بن کر رہ جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ مل رہ جاتے ہیں کہ کاش یوں ہوتا تو یہ ہوتا۔
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوگے یا مروگے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اہل ایمان و یقین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سفر جہاد میں مرنے اور حق کی راہ میں شہید ہونے کا کیا مرتبہ ہے۔ اپنی موت آپ مرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی موت میں کیا فرق ہے؟ مال و دولت کا ذخیرہ مرنے والے کے کچھ کام آنے والا نہیں، اور جہاد کرنے والے کی موت کی جزا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت، اس کی خوشنودی، تقرب اور اس کا دیدار ہے، جو مال و دولت کے تمام ذخائر سے بدر جہاں بہتر ہے۔ جن کو لوگ جمع کرتے ہیں پھر ایسی موت کا بڑھ کر استقبال کیوں نہ کیا جائے؟
وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔
اور اگر تم مرو یا قتل ہو، بہرحال اللہ تعالی کے پاس ہی تو اکٹھا کیے جاؤ گے۔ احد کے دن بعض مسلمانوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ کمزوری سرزد ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہونے والی فتح شکست میں بدل گئی اور میدان ہاتھ سے نکل گیا۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، چہرے انور زخمی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خونا خون ہو گئے۔ قدرتی بات ہے کہ ایسی صورت میں چو طرف سے غفلت اور لاپرواہی، خطا و لغزش پر لانت و ملامت کی بوچھار ہونے لگی۔ خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے تو ایمان ہی سے ہاتھ دھو لینا پڑ جاتا، لیکن اللہ تعالی نے عفو و درگزر سے کام لیا۔ پہلے تو خود اپنی طرف سے گزشتہ آیات میں معافی کا اعلان فرمایا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہم نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن تم بھی ان کے لیے مغفرت چاہو اور دعا کرو تاکہ ان لوگوں کو مزید سکون و اطمینان حاصل ہو، ان کو تمہاری شفقت و رحمت حاصل ہو جائے تاکہ وہ تم سے اور زیادہ مانوس ہوں اور تم پر اپنی جان نثار کرے۔ اس مرتبہ جنگ کے بارے میں جماعت سے مشورہ لینے کی وجہ سے بے شک تم کو تکلیف پہنچی اور تمہیں اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا پڑا، لیکن جماعت سے مشورہ کرنا بہرحال ضروری ہے۔ البتہ مشورے کے بعد کوئی ایک بات ٹھان لو، اور جب ایک بات ٹھان لی تو اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر گزرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین میں توکل کو مقام محبت و مقام رویت بتایا ہے، جو کہ طالب صادق کا مقصود اصلی ہے. شرع عقید شریفہ صفحہ 162. واضح ہو کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر متعدد آیتیں توکل کی تائید میں آئی ہیں، اور اسی طرح احادیث شریفہ بھی وارد ہیں. حضرت مہدی علیہ السلام نے 7 امور کو مقامات ولایت میں از روئے آیات قرآنی و احکام ربانی فرض بتلایا ہے، وہ یہ ہیں جن میں توکل تام بھی شامل ہے. 1 ترک دنیا، 2 ہجرت از وطن، 3 صحبت صادقین، 4 عزلت از خلق، 5 توکل تام، 6 ذکر دوام، 7 طلب دیدار خدا. توکل کا اعلی مرتبہ یہ ہے کہ اپنے تمام کاروبار خدا کو سونپ دے اور کل میت فی ید الغسال، یعنی ایسا ہو جائے جیسا مردہ غسال کے ہاتھ میں، اور دن رات اسی طلب میں رہے کہ خدا کو کب حاصل کروں. حاشیہ، مزید تفصیل قومی کتب میں ملاحظہ ہو.
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا ضَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
اور ایک نبی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کسی کا برا چاہے، اور جو کوئی بدخواہی کرے گا تو قیامت کے دن وہ اپنی بدخواہی کے ساتھ پیش ہوگا. ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اس مال میں سے ایک تلوار یا دھاری دار سرخ چادر کہیں گم ہو گئی. کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کی کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں وہ چیز آ گئی ہو. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ادب سکھایا جا رہا ہے اور ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تم سے ہر وقت شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں اور تمہاری ہر لغزش کو معاف کر دیتے ہیں اور ہر معاملے میں تم سے مشورہ لیتے ہیں، تو تمہارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ تم ان کی شان رسالت کا پورا پورا لحاظ رکھے، ان کے تمام احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرے. وہ اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں، ان سے قیامت جیسی بےہودہ اور لغو بات منسوب کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی جو معلم اخلاق ہے اور ہر حال میں اللہ کی خوشنودی کا تابع ہے، اس سے قیامت جیسا برا فعل کس طرح صادر ہوگا. قیامت کرنے والا آدمی تو اللہ تعالی کے غضب میں گرفتار ہوتا ہے، امانت دار خیانت کرنے والے کے برابر کیوں کر ہو جائے گا. اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی کا نبی اللہ کی نازل کردہ کسی چیز کو چھپا لے اور امت تک اسے نہ پہنچائے. خیانت امانت کی ضد ہے. کسی کا جو حق دوسرے کے ذمہ واجب ہو، اس حق کے ادا کرنے میں ایمانداری نہ برتنا خیانت ہے. اگر ایک آدمی کی چیز دوسرے کے پاس امانت ہو اور وہ اس میں بے جا تصرف کرتا ہو یا مانگنے پر واپس نہ کرتا ہو، تو یہ کھلی ہوئی خیانت ہے. یا کسی کی چھپی ہوئی بات کسی دوسرے کو معلوم ہو، یا کسی نے دوسرے پر اعتبار کر کے اپنی کوئی راز کی بات اس کو بتائی ہو، تو اس کا کسی اور پر ظاہر کرنا بھی
خیانت ہے۔ اسی طرح جو کام کسی کے سپرد ہو اس کو دیانتداری کے ساتھ انجام نہ دے تو یہ بات بھی خیانت ہی کہلائے گی۔ اسی طرح عام مومنوں، ائمہ وقت اور اپنے متفقہ قومی و ملی مصالح کے خلاف قدم اٹھانا بھی قوم و ملت سے خیانت اور بددیانتی ہے۔ دوست ہو کر دوستی نہ نبھانا بھی خیانت ہے۔ بیوی شوہر کی وفاداری نہ کرے تو یہ بھی خیانت ہے۔ دل میں کچھ رکھنا اور زبان سے کچھ کہنا اور عمل سے کچھ اور ثابت کرنا بھی خیانت ہے۔ خیانت کے ایک معنی یہ ہے کہ جماعت حق میں شامل ہو کر خود اسی جماعت کو جڑ سے اکھاڑنے کی فکر میں لگے رہے، جیسے منافقین اور مرتد صفت لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ قرآن اخلاقی شریعت میں ساری خیانت یکساں ممنوع قرار دیتا ہے، چنانچہ یوں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، الانفال آیت نمبر 27۔ یعنی اے ایمان والو، جانتے بوجھتے تم اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں۔ اللہ تعالی اور رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اقرار کر کے پورا نہ کیا جائے، ایمانداری سے ان کے تمام باتوں اور احکام کی اطاعت نہ کی جائے۔ خیانت ہر ایک عضو سے ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ آنکھ اور ابرو کے اشاروں سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ ایک ایسی ہستی بھی ہے جو چھپی اور ظاہر ہر حرکت سے ہمیشہ باخبر رہتی ہے، تو پھر انسان کسی بھی قسم کی خیانت کرنے کی جرات نہ کرے گا۔ قرآن خیانتوں کے خاتمے کے لیے اس یقین کو پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی اللہ تعالی نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث شریفہ میں خیانت کی مذمت آئی ہے، چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن بری باتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک بات خیانت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الہی مجھے خیانت سے بچائے رکھنا کہ یہ بہت برا اندرونی ساتھی ہے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ نیز حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مال غنیمت کے اونٹ کی پیٹ کے چند بال لیتے پھر فرماتے، میرا بھی اس میں وہی حق ہے جو تم میں سے کسی ایک کا، خیانت سے بچو، خیانت کرنے والے کی رسوائی قیامت کے دن ہوگی، سوئی دھاگے کو تک پہنچا دو اور اس سے حقیر چیز بھی، مسند احمد۔ نیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو 70 سال تک چلا جائے لیکن اس کی تہ تک نہیں پہنچتا، خیانت کی چیز کو اسی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر خیانت کرنے والے سے کہا جائے گا، جا اسے لے آ۔ اس ارشاد باری تعالی وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کے یہی معنی ہے، ابن مردویہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والے کے جنازے کی نماز سے انکار کر دیا اور اس کا اسباب نہیں جلایا۔ تفسیر ابن کثیر۔ تابع تان خاتم النبیین حضرت مہدی ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بے دیانت خیانت کرنے والے کی مذمت فرمائی، چنانچہ نقل شریف ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بے ادب، بے دیانت، خیانت کرنے والا اور بے شرم ہے ہرگز خدا تعالی کو نہ پہنچے۔ حاشیہ شریف صفحہ 105۔
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
إلى آخره. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا، وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا. لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر بدگمانی کرنا سخت نادانی اور اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان احسان کو فراموش کر دینا ہے. مومنوں پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ماننا لازم ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جس کی سیرت و اخلاق سے نہ صرف عالم عرب بلکہ تمام دنیا اچھی طرح واقف ہے. لوگوں نے جس کو صادق و امین کا لقب دے رکھا ہے، وہ اس سے بے تکلف ملا کرتے، اس کی باتیں سنتے اور سمجھتے ہیں، جو بات چاہتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں. وہ نہایت شفقت و محبت اور نرم خوئی سے ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. اگر کوئی جن یا فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا تو اس سے ملنے اور علم حاصل کرنے میں یہ سہولت کہاں ہوتی. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے جو ان کے دلوں پر اثر کرتی ہیں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظیم المرتبت شخصیت کے فیض کیمیا اثر سے ان کے نفوس کو شرک و معصیت اور جاہلیت کے رسم و رواج کی گندگی سے پاک کرتا اور صالح عقائد اور اخلاق الہی سے آراستہ کرتا ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کتاب الہی کی تعلیم دیتا ہے اور احکام الہی کی حکمت اور ان کی گہری باتیں باریک نقطے سمجھاتا ہے. ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا عالم انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان احسان ہی ہے.
اولما اصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا.
اور کیا جب تمہیں ایسی ایک مصیبت پہنچی ہے جس کی دگنی مصیبت تم نے پہنچائی بھی ہے، لیکن تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ جنگ احد کا معاملہ منافقوں کے لیے جو مخلص مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے زندگی بسر کر رہے تھے ایک فیصلہ کن آزمائش کا موقع تھا. اس موقع پر ان کا نفاق پوری طرح کھل گیا. جنگ کے ابتدائی مشوروں سے لے کر جنگ کے بعد تک کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ وہ فتنہ پردازیوں سے باز رہے ہوں. ہمیشہ کچھ نہ کچھ شرارت کیا کرتے تھے. احد کے دن کی شکست سے انہیں شر و فساد کا موقع فراہم ہو گیا اور وہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کہنے لگے کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. کبھی کہتے کہ روز روز کی لڑائیوں سے کیا فائدہ. طنز کے طور پر کبھی کہتے کہ اللہ نے جس فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا احد کے دن اس کا ظہور کیوں نہیں ہوا. منافقین کا اس طرح کی باتیں پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے مایوس و خوف زدہ کر دیں تاکہ ان کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف بدی پیدا ہو جائے. ان کی ایسی کوششوں کو بے اثر کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ احد کے دن جو مصیبت تم پر پڑی اس کے بارے میں تم حیرت کرتے ہو اور کہتے ہو یہ مصیبت ہم لوگوں پر کہاں سے آ پڑی، حالانکہ ہم اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہے تھے.
اللہ تعالیٰ کا وعدہ فتح و نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا، اس پر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس قسم کا شبہ کرتے وقت یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ایک سال پہلے تم نے جنگ بدر میں دشمن کو اس سے دگنی تکلیف پہنچائی تھی، 70 کفار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور 70 کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیے تھے، حالانکہ تم اس وقت بے حد کمزور تھے اور دشمن قوی تھا۔ یہ تمہاری لغزشوں اور کمزوریوں کا نتیجہ ہے، تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے گھاٹی کی حفاظت چھوڑ دی، مال کی تما و لالچ میں مبتلا ہو گئے، آپس میں نزاع و اختلاف کیا، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ انصاف کرو اور بتاؤ کہ کیا یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں لائی ہوئی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں بدر میں فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تو شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ چاہتا تو احد میں تمہاری کمزوری کے بعد بھی اپنے رسول کی مدد و نصرت کر کے دکھا دیتا، لیکن یہاں تو مقصود یہ ہے کہ تمہاری ہر طرح تربیت ہو جائے اور یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ کون پکا مومن ہے اور کس کے دل میں نفاق کا چور گھس بیٹھا ہے۔
وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا،
جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو یا دشمن کو دفع کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے 300 منافق ساتھیوں کے نفاق کو ظاہر و باہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی غداری کو بیان فرما رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی جب 300 منافقین کو اپنے ساتھ لے کر عین جنگ کے موقع پر راستے سے پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے اس طرح بھاگنے سے روکا اور سمجھانے کی کوشش کی اور واپس ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہم جنگ کے داؤ پیش سے واقف نہیں ہیں، ویسے بھی ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہم جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہمیں لڑنا آتا اور توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا،
ہاں یہ لوگ تو وہی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہے لیکن اپنے بھائیوں کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو یوں قتل نہ ہوتے۔ موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ہمت کو توڑ دینے والا ایک اثر ڈالتا ہے۔ منافقین خود بھی اس سے ڈرایا کرتے تھے، اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس سے ثابت ہے کہ انسان کی پیدائش ہی اس کی موت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ موت سے ڈرنا بزدلی ہے، اس لیے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ ایک ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آل عمران 185، چاہے میدان جنگ میں وہ موت دے یا بستر پر، موت بہرحال آئے گی۔ پھر یہ کہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، اگر کسی کی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو وہ میدان جنگ سے بھی زندہ سلامت آتا ہے، اور جس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو وہ مضبوط قلعہ جیسے اپنے گھر میں رہ کر بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سر منافق عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو موت کے ڈر سے ہیلے بہانے کر کے
نہ صرف میدان جنگ سے فرار اختیار کیے بلکہ مسلمانوں کو بھی بہکانے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں شہیدوں کا حال بیان فرماتا ہے تاکہ مسلمانوں پر شہادت کی حقیقت اور اس کی عظمت و فضیلت واضح ہو جائے، تاکہ سرفروشی کا جذبہ سرد نہ پڑ جائے، مسلمان منافقوں کے بہکانے میں نہ آئے اور شہادت کے شوق میں میدان جنگ میں جم کر لڑے۔ جو لوگ خدا کی راہ میں خدا دشمنوں سے لڑ کر اپنی جان دیتے ہیں وہ در حقیقت دائمی زندگی پاتے ہیں جسے دوسرے مردے نہیں پاتے۔ ابن مردویہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمانے لگے، اے جابر، کیا بات ہے کہ تم مجھے غمگین نظر آتے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میرے والد شہید ہو گئے جن پر خرص کا بہت بار ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بہت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے بتاؤں، جس کسی نے بھی خدا سے کلام کیا اس نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا، لیکن خدا تعالیٰ نے تیرے باپ سے بات چیت آمنے سامنے کی۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، مجھ سے مانگ، جو مانگے گا دوں گا۔ تیرے باپ نے کہا، خدایا، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجے اور میں تیری راہ میں دوسری مرتبہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بات تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی بھی دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہیں جائے گا۔ کہنے لگے، پھر خدایا، میرے بعد والوں کو ان مراتب کی خبر پہنچا دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا نازل فرمائی۔ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بدر میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی تجلی فرمائی اور اپنے دیدار سے ان کی آنکھوں کو منور فرمایا اور کہا، اے میرے بندو، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے پروردگار، جن جن نعمتوں سے تو نے ہمیں سرفراز کیا ہے کیا اس سے یعنی دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت اور ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ چوتھی مرتبہ شہدائے بدر رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں پھر جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ پھر آپ تعالی کی راہ میں ہم شہید ہوں جیسے اب شہید ہوئے ہیں۔ زرقانی، جلد اول، صفحہ 445۔ بہرحال شہید لوگ بڑے بڑے بلند مقامات پر فائز ہوتے ہیں اور ان کو حق تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے اور انہیں وہاں جو خاص قسم کا رزق ملتا ہے وہ دنیا کی طرح مادی رزق نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ان کا رزق تجلیات ربانی کا دیدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت شدہ حدیث سے خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شہادت پانے کی آرزو کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اختل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اختلا ثم احیا ثم اختلا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس بات کی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل یعنی شہید کیا جاؤں۔ مشکات، حدیث نمبر 4، صفحہ 3614۔ الحمدللہ، سورہ 17 رکوع کی تلاوت، میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی۔